الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہاں پر جنہوں نے تراویح پڑھی ہے خاص طور پر ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ان میں سے جہاں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہمیں پورا کلام پاک سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اور ہمارے بزرگ ناظم مدرسہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے ممتاز علماء میں ہونے کے ساتھ ساتھ ممتاز حفاظ میں سے ہیں. میں نے بیسیوں کے پیچھے قرآن شریف سنا ہے لیکن مولانا کی بات اور الگ ہے بالکل. اللہ پاک نے ان کو اس میں خاص شرف عطا فرمایا ہے. یاد بھی بہت بے مثال ہے اور مخارج وغیرہ کا اہتمام بھی بہت عجیب و غریب کرتے ہیں. اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کے پیراگراف ہیں با مطلب بات جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے تو ترجمہ سمجھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے مینج کرتے ہیں اس کو. الحمدللہ تعالیٰ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مولانا کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور میں نے بھی مولانا ہی کے پیچھے پڑھی اس لیے میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ تمام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی مولانا کا شکریہ ادا کریں. شکریہ لفظوں سے بھی ادا کریں, شکریہ عمل سے بھی ادا کریں. انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے. انسان کے بارے میں مشہور ہے کہ النفس تطفلی ان ارضاته ارتضى وان فطمته انفطم. آدمی کا نفس جو ہے وہ بچے کی طرح سے ہے. دودھ پلاتے رہو تو دودھ پینے لگتا ہے اور اگر دودھ چھوڑا کے روٹی کھلانے لگو تو روٹی کھانے لگتا ہے. روٹی نہ کھلائے دودھ ہی پلاتے رہیں تو دودھ ہی پیتا رہے گا. جن لوگوں نے چھ پارے پڑھے, پانچ پارے پڑھے, چھ دن میں تراویح پڑھی, وہ جب مولانا کے پاس آئے پونے دو پارے مولانا پڑھتے تھے کہنے یار یہ تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں, لگتے نہیں ہے کہ ہم نے تراویح پڑھی. جو لوگ مولانا کے پیچھے پونے دو پارے پڑھتے ہیں آج ان سے پوچھو کہ کیسے لگا, ان کو لگا کہ یار کچھ ہوا ہی نہیں, آسان ہو گیا. جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں جب چاند ہو جاتا ہے عید کا, اس دن جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, ارے یار آج تو کچھ بالکل معاملہ ہلکا پھلکا تھا, کچھ ہوا ہی نہیں. اسلام میں اسی لیے زائد اعمال جو نفل رکھے گئے ہیں, روزوں میں نفل, نمازوں کے اندر نوافل, یہ جو ریاضت کی شکلیں ہیں اصل میں یہ کہ طبیعت کو نفس کو تھوڑا سا مشقت کا عادی بنائیے تو جو اصل کام ہوتا ہے وہ بہت اسموتھ اور بہت آسان ہو جاتا ہے. جو نوافل کا عادی ہوگا اس کے لیے فرض کیا لگے گا, کچھ بھی نہیں. جیسے رمضان میں جو آدمی قرآن پاک بہت پڑھتا ہے اس کے لیے کبھی چھوٹی سی مختصر سی نماز کیسی لگتی ہے, کچھ بھی نہیں. مجاہدے کا عادی ہونا, مشقت کا عادی ہونا ہوتا ہے. ایسے جو آدمی دین کی محنت میں حصہ لیتا ہے اس کے لیے اصل جو ضروریات ہوئے دین کے ان کو پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم لوگ جان چراتے ہیں اصل میں, اور جان چرانا ہی ہمارے لیے وبال جان ہے. ہم وقت لگانے سے جان چراتے ہیں اللہ کے راستے میں, ہم پیسہ لگانے سے جان چراتے ہیں اللہ کے راستے میں. لگاتے رہیے آپ, پیسہ لگانا اللہ کے راستے میں ایسا ہے جیسے کہ کنویں میں سے پانی نکالنا. جتنا پانی نکالتے رہو گے اتنا تازہ پانی آتا ہی رہے گا اور تازہ تازہ آتا رہے گا. جو آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ لگاتا ہے وہ سورس آف انکم ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے خزانے سے اس کو دینا شروع کرتے ہیں غیر شعوری طور پر, اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ مینز کہاں کہاں سے بنتے چلے گئے, اسباب بنتے چلے گئے, اندازہ نہیں ہوتا اس کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ کی عادت ہے. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام سلمہ لا توکی فیوکا علیک، ام سلمہ تم اپنی تھیلی کو بند مت کرو ورنہ پھر تمہاری تھیلی کو اللہ پاک اپنی تھیلی تم پر بند کر دے گا۔ آدمی سوچتا نا میں نے اتنے کما لیے اور خرچ نہیں کر رہا اس پہ تو کتنے کما لیے اس نے، وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر خرچ کو دیکھا جائے آدمی کے تو پھر قارون کا خزانہ بھی بعض وقت بس نہیں ہوتا، ایسے موٹے موٹے خرچے نکل کے آتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی خرچ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گن سکھا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جبکہ نازک حالت ہو، صحابہ کرام کے پاس یہ صورتحال تھی کہ کھجور کا موسم تھا اور کھجوری ان کی ذریعہ آمدنی، وہی ان کا بزنس تھا اور پھل پکے ہوئے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے راستے میں جانے کا مطالبہ آ گیا تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ایسے موقع پر اگر جائیں گے تو آئندہ کے راستے بند نہ ہو جائیں گے، کیونکہ آمدنی کچھ بھی نہیں رہے گی، باقاعدہ تباہ ہو جائیں گے اور ہم کل کے دن خرچ کے بھی قابل نہیں رہیں گے، تو مینیج کرنا چاہیے اس کو، اس لیے اس موقع پر جانا ٹھیک نہیں۔ اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا جب تم سے خرچ کو کہا جا رہا ہے نا تو کر دو، اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو کی تفسیر صحابہ کرام نے فرمائی کہ یہ ایسے وقت میں، چونکہ جس وقت جس موقع پر کوئی بات اترتی ہے نا تو اس کے اعتبار سے مطلب ہوا کرتا ہے اس کا۔ یہ بات کس موقع پر اتری تھی، کیا تذکرے چل رہے تھے تو اتری تھی، کیا موقع بنا تھا تو اتری تھی، اس کے اعتبار سے بات کا مفہوم ہوا کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی وضو کے لیے بیٹھا ہو اور کہے پانی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت موقع جو ہے نا، کوئی ایسا آدمی پانی چاہیے جو دور سے سنے گا، جس کے سامنے واقعہ نہیں ہے کہ کس نے مانگا، کس سچویشن میں مانگا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی گلاس پر پانی دے دینا چاہیے تھا اس نہیں، لیکن موقع بتاتا ہے کہ گلاس میں پانی دینے کا نہیں ہے یہ موقع، یہ لوٹے میں پانی دینے کا ہے۔ حمام میں بیٹھ کے کوئی آدمی کہے کہ مجھے پانی دے دو غسل کرنے کے لیے، اب اگر دور سے کوئی آدمی سنے گا جس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کہاں بات ہو رہی تھی، تو میں سمجھے گا کہ میں پانی دے دیتے اس کو، ایک جگ میں دے دیتے، ایک گلاس میں دے دیتے۔ نہیں، جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ایسے موقع کی بات ہے کہ اس موقع پر نہ لوٹا بس ہوتا نہ گلاس بس ہوتا، اس وقت تو بالٹی میں پانی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں موقع محل۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہے بات کے موقع پر ہوتے تھے، قرآن پاک کے نزول کے موقع پر، تو وہ مطلب پورا سمجھتے تھے بات کا۔ یہ آیت اس موقع پر ہوئی جب لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے بجائے اپنے بزنس کو مینج کرنے کے چکر میں تھے، سوچ میں تھے، فرمایا خرچ کرو، اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ فوراً صحابہ سمجھ گئے کہ اس وقت رہنا یہ اپنے کاروبار کو خراب کرنا ہے، اس وقت خرچ نہیں کرنا اپنے کاروبار کو خراب کرنا ہے، خرچ کر دیا انہوں نے۔ جب اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سب کے حالات کو دیکھ رہے تھے، تو ان لوگوں کے بھی حالات کو دیکھ رہے تھے جو بزنس والے ہیں۔ میرے دوستوں، پھر حق تعالی شانہ نے ایسی شکلیں بنائی صحابہ کے لیے، انبیلیویبل، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قیصر و کسرا، جنہوں نے ہزار ہزار سال سے لوگوں کا خون چوس کے دولت جمع کی ہے، ایک ایک ہزار سال کی جمع شدہ دولت تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، صحابہ کے قدموں میں آ کے پڑ گئے۔ یہ ہڈن تھا، پتا نہیں تھا صحابہ کو یہ ہونے والا ہے، یہ چھپا ہوا راز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا، عزت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی۔ دولت کا حال یہ تھا، صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے فتوحات شروع فرما دی تو پھر ہمارے گھر میں سونے اور چاندی کے بلے، سونے اور چاندی کے ڈھیر ایسے پڑے رہتے تھے جیسے کھیت کے زمانے میں کھیتی کے ڈھیر گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، جیسے گیہوں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے چاول پڑا ہوا ہوتا ہے، اناج جیسے رکھا ہوا ہوتا ہے، بوریوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کریں کیا، اس لیے کہ تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی فرمائی تھی کہ اس سے انجوائے کرنا وہ نہیں جانتے تھے، مستی کرنا تو ہے نہیں، عیاشی تو کرنا ہے نہیں، بدماشی تو کرنا ہے نہیں. اب ان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا تھا, غریبوں کو تلاش کرتے تھے, کوئی ضرورت مند آ گیا تو ان کے لیے لک ہوتی تھی کہ ایک موقع مل گیا مجھے خدمت کا. مہمان نوازی کرتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, خیر خیرات کرتے تھے بہت بے حساب. اور حضرت صحابہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھروں کے سامنے مچان بنا دیے تھے. مچان کہتے ہیں اوپر کے چھجے کھو کے جس کے اوپر سیڑھی لگا کے آدمی چڑھتا ہے لکڑی سے, اور اس کا چھان بل ڈال کے اس کا مچان بنا دیا تھا, اور وہاں کھانا پینا رکھ دیا کرتے تھے, کھجور رکھ دیا کرتے تھے, پانی رکھ دیا کرتے تھے. اور جو راستے سے گزرنے والے مسافر ہوتے ان سے کہتے تھے کہ آپ کو اترنے کی زحمت نہیں دینا چاہتے ہم پر مہربانی کیجیے تھوڑا سا کھا لیجیے. کیسا ذوق تھا میرے تو شروع دن سے اللہ نے فرمایا کھلاؤ, پیسے تھے نہیں, وہ تم کھلاؤ تو صحیح, آتا کہاں سے پھر دیکھنا ہی, تم خرچ کرو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ پھر آتا کہاں سے. اللہ کے غیبی خزانوں سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی بھیجتا ہے, ایسی جگہ سے پیسے بھیجتا ہے, ایسی جگہ سے انتظام کرتا ہے, ایسے اسباب بناتا ہے میرے دوستوں کہ آدمی اندازہ نہیں کر پاتا کہ کیسے ہو گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ جیسے اللہ ہمارے خالق ہیں, ہمارے اسباب کے بھی خالق ہیں. وہ خالق الاسباب ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. تو سبب بنانا بھی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا, وہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں, ضرورت پوری کر دیتے ہیں, تکلیف ہٹا دیتے ہیں, پریشانی دور کر دیتے ہیں, پریشانی کا حل سامنے لے آتے ہیں, پریشان ہی ہونے نہیں دیتے ہیں. ایک چیز تھوڑی ہے ان کے پاس, کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اس کو آنے ہی نہیں دیا, کوئی بڑی مصیبت آ گئی اس کو ٹلا دیا, کوئی بڑی بیماری آنے والی تھی اس کو روک دیا, کوئی صدمہ آنے والا تھا اس کو ہٹا دیا. کچھ بھی اللہ پاک کر دیتے, جس پر ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے وہ چیز ضرورت ہی پیش آنے نہیں دی, ایسی صورتحال پیدا فرما دی. اور یہ اللہ ہمیشہ میرے دوستوں بزرگان دین اپنا ذہن خرچ کا رکھتے تھے. اسلام نے شروع دن سے خرچ کا ذہن بنایا. ہم جس ملک میں آ گئے وہاں آمدنی کا ذہن ہے, اور خرچ دوسرے پر خرچ کرنے کے بارے میں بڑے بہت ہی محتاط ہوتا ہے آدمی یہاں پہ. ہم جب انڈیا میں تھے تو کبھی کبھی دوستوں میں بات چلتی تھی, یار چلو ہوٹل چلتے ہیں, امریکن سسٹم سے ہوٹلنگ ہوگی آج. ارے امریکن سسٹم سے ہوٹلنگ کیا ہے؟ تو بولے کھانا جس کو جو کھانا ہے پیسے اپنے اپنے دے لینا, چائے ہی پینی کیوں نہ ہو, چائے کی بل اپنی اپنی دو, اس کے ساتھ پکوڑے کھا لیے, سموسے کھا لیے, اس کے پیسے اپنے اپنے دو. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا شاید چیریٹی وغیرہ زیادہ دیا کرتی ہے, وہ ایک دوسرا انداز ہے. اس کے اندر بھی آمدنی کے بہت سے ذرائع ہیں, وہ خود بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ان کے پاس ہے, پیسے چھپانے کا, ٹیکس بچانے کا, آنا کرنے کا, بلا کرنے کا. ورنہ اصل جو ذہن ہے کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے, مخلوق کی خدمت کی جائے, یہ اسلام نے دیا. پہلے دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے, کس میں؟ سب صحابہ میں, حتیٰ کہ غریب صحابہ میں, حتیٰ کہ ایسے صحابہ میں جو کماتے نہیں تھے, ایسے صحابہ میں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے انتظام نہیں تھا, کپڑے پورے نہیں تھے. اطعم الطعام, افشوا السلام واطعموا الطعام, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان ظاہر کر دو. سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تیری جان پر اور تیرے مال پر, تیری عزت پر کسی صورت سے حملہ نہیں کروں گا, تو بے فکر رہو. اطمینان دلانا, جیسے یہاں ہر ہر گھڑی ہر ہر مومنٹ پہ اطمینان دلانا ہوتا ہے گھر والی کو, آئی لو یو آئی لو یو, کیونکہ اس کو ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے. آج باہر گیا پتہ نہیں کس سے کیا پنگا ہو گیا, آج باہر گیا پتہ نہیں کس کا ہاتھ پکڑا, آج باہر پتہ نہیں کس سے کیا چیٹنگ ہوئی. تو ہر موقع پر جب بھی فون کرے تو آئی لو یو کیا تسلی رہنا پڑتا ہے. اسلام میں سلام ہے. اس واسطے کہ امن کب ہے؟ جان کی حفاظت ہو, مال کی حفاظت ہو, اور عزت کی حفاظت ہو. سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میری تیری جان اور تیرا مال اور تیری عزت, کیونکہ عزت جو ہے وہ جان اور مال سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے آدمی کو, تو میری طرف سے مطمئن رہے کہ میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا تیری. تو یہ فرماتے تھے, کیونکہ اس سے پھر ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کا ہوتا ہے, ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے دوسرے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, سب آپس میں بھائی بھائی بن سکتے ہیں. جب آپس میں پھر بھائی بھائی بنتے ہیں تو ہمدردیاں وجود میں آتی ہیں, غمخاریاں وجود میں آتی ہیں, ضرورتیں پوری ہونے کی شکلیں وجود میں آتی ہیں,
کہ جو آدمی اتنا اطمینان بخش والا ہے, اس کے دل میں اتنی ہمدردی ہے, وہ ضرور تکلیف والی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکے گا, وہ ہمدردی کرے گا. یہ سوسائٹی, یہ معاشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر السلام اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہ خود کھانے کو نہیں ہے, آپ فرما رہے ہیں کھانا کھلاؤ. کیوں اس بات ہے کہ کھلاتے تو اللہ ہیں سر, بندے کا تو ہاتھ یوز ہوتا ہے خالی, بندہ تو صرف سبب بن جاتا ہے, اور بندہ لینے کے ذریعہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ جب کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اللہ پاک, اور اس کی عادت بن جاتی ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی, تو اللہ پاک اس آدمی کا کھانا, ان لوگوں کا کھانا جو اس کے پاس کھانے والے ہیں, اس بندے کے پاس بھیجتے ہیں کہ کھانا وہاں کھانے والے ہیں یہ, لہذا اس کا کھانا یہاں بھیجو. چونکہ رزق تو ہر ایک کا مقسوم ہے, وہ تو آسمان سے اترتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, آسمان میں تمہارا رزق ہے, اور جو تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ آسمان میں ہے, وہاں سے اترتا ہے. وما ننزل الا بقدر معلوم, اور ایک مقدار معلوم کے ساتھ ہم ہر سال لوگوں کی روزی کو اتارتے ہیں. ہمارے فروٹ, ہمارے غلے, ہماری روٹی, ہماری بوٹی, ہم جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر سال اترتے ہیں. ایک ہی ساتھ اگر اتر گئے ہوتے بڑی مشکل پڑ جاتی, جتنے تربوز ہماری قسمت میں ہیں وہ سارے ایک ساتھ ہو جاتے. اب رکھو شریعہ بورڈ میں کہاں رکھتے, جگہ ہی نہیں تھی, کسی کے گھر میں جگہ ہی نہ ہوتی. جتنے فروٹ آدمی کھاتا ہے وہ سب اتر جاتے تو کہاں رکھتے, جتنی روٹیاں کھانی ہیں وہ ساری جمع ہو جاتی تو کہاں رکھتے, جتنے بکرے گائے کھسوک کھانے ہیں اگر تمہیں پہلے ہی دے دیے جاتے کہ لے تیری قسمت میں اتنے بکرے ہیں اور اتنی گائے ہیں کھا لے, میرے دوستو وہی رہتے پھر تو ہم کو تو باہر ہو جانا پڑتا. اور پتا نہیں جنگل میں بھی ہمیں جگہ ملتی کہ نہ ملتی. اس کے فرمایا ہمیشہ خزائن, ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, اور ہم اتارتے ہیں اس کو ایک مقدار معلوم, متعین مقدار کے ساتھ. اور اتارنے کا سبب بھی اتنا پیارا ہے اللہ پاک کا کہ ایسا نہیں لگتا کہ بکرے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مرغیاں اترتی ہوئی نظر آ رہے ہیں, انڈے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انڈوں کی بارش ہو رہی سروں پہ, ایسا نہیں ہے. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ پاک کی حکمت ہے, ان کا انتظام ہے. اب تعالیٰ شان و مرحمت فرماتے ہیں اپنے خزانوں سے, اور جب وہ اپنے خزانوں سے دیتے ہیں تو پھر ایسے انداز میں کہ جو آدمی مہمان میزبان ہوتا ہے اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں ان تمام کا جو اس کے پاس کھانے والے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک بہت کریم ہے. اگر چار آدمی کھانے والے ہیں اور یہ آٹھ روٹی کھائیں گے دو دو روٹی کر کے, تو صرف آٹھ روٹی نہیں بیچتے. آپ کے پاس دو مہمان آ جائیں تو آپ آٹھ روٹی ہی بناتے ہیں, چار روٹی ہی بناتے ہیں ان کے لیے. بھائی کیا پتا کوئی اور ایک آ جائے, ہو سکتا ہے یہ بندہ زیادہ کھا لے, اور وہ تو کریموں کے کریم ہیں. تو پھر اس بندے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے زیادہ برکت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے, تو اس کے پاس اتنا بچ جاتا ہے کہ اگر وہ خود سے کما کے کھانے جاتا تو اتنا نہیں پکتا اس کے پاس, نہ ہوتا اس کے پاس. خرچ کرنا جو ہے نا میرے دوستو, یہ آمدنی کا ذریعہ ہے. تم اپنی تھیلی کو اللہ کے مخلوق پر, ضرورت مندوں پر کھول دو, اللہ رب العزت اپنی تھیلی تم پر کھول دے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ مزاج تھا. اسی لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ان سے مطالبہ ہوتا تو وہ روکتے نہیں تھے, بلکہ وہ اس وقت زمانے میں جو ضرورت مند لوگ ہوتے وہ بھی بڑے دیانتدار اور امانتدار ہوتے تھے. صحابہ کرام کی عادت تھی بھی, عادت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی ضرورت کیا ہے.
السلام علیکم. جن لوگوں کی گاڑیاں ٹو ہوئی ہیں ایم این ایم سے, وہ ایم این ایم میں چلے جائیں, وہاں پہ پولیس رپورٹ درج ہو رہی ہے, اس میں اپنے گاڑیوں کے نمبرات دکھوا دیں تو ہو سکتا ہے پھر بہتری کے چانسز ہوں. جن لوگوں کی گاڑی ٹو ہوئی ہے ایم این ایم سے, وہ چلے جائیں ایم این ایم میں,
پہلے ہی پارکنگ میں احتیاط کرتے ہیں, وہ پیسے ہمارے کو آ جاتے کتنا فائدہ ہوتا. اب دو ڈھائی سو تو ویسے گئے, پھر بھاگم بھاگی الگ ہو گئی, پتا ہے وہاں سے اٹھاؤ وہاں جاؤ, کیوں کرتے ہو بھائی پارک غلط. دو چیزوں میں ہمارے ساتھی ہمیشہ ستانے کے عادی ہے, ان کو مزہ آتا ہے اس میں. ایک پارکنگ کے معاملے میں کہ جب تک مسجد والوں کو, آرگنائزیشن والوں کو, ادارے والوں کو ستائے نہیں ان کو مزہ نہیں آتا. غلط پارک کرنا عادت بن گئی. اور ایک چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں, یا تو لانا نہیں, اور لائے تو پھر کم از کم دوسرے لوگوں کا خیال کرنا, دوسرے کو بھی, دوسروں کو بھی تو بچے ہیں, دوسرے جو مسلیاں ہیں کیا ان کے پاس نہیں ہیں بچے, آخر وہ اتنے عقل مند کیوں ہو گئے. تو جیسے وہ نہیں لاتے ایسے ہم بھی نہ لائیں, اور اگر لائیں تو کم از کم احتیاط کریں. خیر یہ سب چیزیں بھی اس وقت آتی ہیں میرے دوستوں جب ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ہم سے دوسروں کو راحت مل جائے, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو حضرات صحابہ کرام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ اگر خرچ کرنے اگر کوئی ضرورت مند آتا تو وہ اپنے جہاں بیت المال ہوتا تھا وہاں اس کو چھوڑ کے ہٹ جاتے تھے، بھئی جو تمہاری ضرورت ہے وہ یہاں سے اٹھا لو، وہ ڈھیر پڑا ہوا ہے، سونے کا ڈھیر ہے، چاندی کا ڈھیر ہے، سکے پڑے ہوئے ہیں، وہ لے لیتا ہوں، اور اتنے ہی لیتا جتنے اس کو ضرورت ہے. اس زمانے میں دیانتداری بھی ویسی تھی، دینداری بھی ویسی تھی، پتا تھا کہ ضرورت سے زیادہ تو خود اٹھائے گا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی، فرمایا حضرت عثمان کے پاس جاؤ، ان شاء اللہ تمہاری ضرورت کا انتظام وہاں ہو جائے گا. وہ تو سیٹ تھے، یہ بزنس ان کا بڑا تھا، اللہ نے دیا بھی بہت تھا. فرمایا عثمان کے پاس جاؤ. حضرت عثمان کے پاس گئے تو وہاں دروازہ بند تھا، اندر جو ہے نا ذرا تیز کلامی ہو رہی تھی، حضرت عثمان ناراض ہو رہے تھے کسی بات، انہوں نے کان لگا دیا تو وہ اپنی باندی پہ ناراض ہو رہے تھے کہ تو نے چراغ کی بتی بڑھا دی کیوں، اس سے تیل زیادہ جلے گا. اب وہ سوچا کہ جو آدمی اپنے گھر والی سے باندھی سے اس وجہ سے لڑ رہا ہے کہ چراغ کی بتی بڑھ گئی، اس سے کیا میری ضرورت پوری ہوگی، وہ واپس ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، فرمایا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں. کیوں کیا ہوا؟ کہنے کہ میں گیا تھا مگر پھر آ گیا. کہنے کہ نہیں جاؤ تم، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. کہنے کہ تم جاؤ ان کے پاس. دوسری مرتبہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان سے ذکر کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ ایسا مجھے کچھ ضرورت پیش آ گئی ہے پیسوں کی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. وہ اندر پیچھے بیت المال لے گئے اور وہاں ان کو چھوڑ دیا کہ تمہاری جو ضرورت ہے اس میں سے اٹھا لو. اب وہ آدمی جو ہے نا کبھی حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہے اوپر کبھی نیچے، تو یعنی حیرت کا ایک انداز ہوتا ہے نا، سرپرائز والا انداز. تو حضرت عثمان نے پوچھا کیوں حیرت کس بات کی ہو رہی ہے؟ فرمایا حیرت اس کی ہو رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس وقت یہ قصہ ہو رہا تھا. فرمایا کہ وہ بات دوسری تھی یار، وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں حساب دینا پڑتا ہے مجھے اللہ کو، اس میں ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑتا ہے کہ کتنا تیل جلایا. تو ہم اپنی ضرورت کے اوپر تو بقدر ضرورت خرچ کرنے کے عادی ہیں، اس کو بھی بہت شارٹ کرتے ہیں، کم سے کم میں کام نکالتے ہیں اپنا، لیکن یہ پیسہ ہے ہی آپ لوگوں کے لیے، جو تمہیں لینا ہے لے جاؤ. اس کو پانچ سو درہم یا 500 دینار کی ضرورت تھی، اس وقت کوئی بڑی ضرورت تھی، وہ پورے اٹھا کے لے گیا کپڑے میں، ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ اس نے اٹھایا کتنے. ایسا انداز تھا حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ پاک نے دیا ہوا بھی تھا ان کو. جیسے جیسے وہ خرچ کرتے جاتے تھے ویسا ویسا دیتے دیتے اللہ پاک، اور دنیا سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ان پیسوں سے آخرت ہی بناتے تھے، کیونکہ پیسہ دیا گیا ہے آخرت بنانے کے لیے. آدمی جو پیسہ اللہ کے لیے لگا دیتا ہے وہ اپنی قبر میں لے جاتا ہے. کہتے ہیں نا بھائی کتنا جمع کہیں وہ کرنا قبر میں لے جاتا کیا؟ قبر میں سب اکیلے جائیں گے؟ نہیں، جو آدمی اللہ کے لیے لگا دے گا وہ اس کی قبر میں آئے گا، وہ اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا، میدان حشر میں اس کا ساتھ دے گا اور جنت میں اس کو لے جائے گا. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے جو ہے ان کے پاس جانور تھے، کہلے کہ میرے پاس جانور بڑے پیارے ہیں اور بہت مجھے ان سے محبت ہے، روزانہ ان کو دیکھتا ہوں، ان کی دھلائی کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں. فرمایا تجھے بہت پیارے ہیں تو تو چاہتا کیا ہے؟ کہلے کہ میں چاہتا ہوں یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے. فرمایا اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں دے دے. اور وہ لوگ سنتے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، سیریس لیتے تھے، آپ کو سچا پانا تھا، آپ کو یقین کرتے تھے. وہ پورے جانور انہوں نے صدقہ کر دیے لوگوں میں، حالانکہ وہ انتہائی محبوب تھے. تو اللہ نے جو مال عطا فرمایا کسی کو تھوڑا زیادہ، وہ دیا ہی اسی لیے اس سے آخرت بنائی جائے، جیسے حضرات صاحب کرام بناتے تھے، جب ان کے پاس جان تھی تو جان سے انہوں نے جنت بنائی، آخرت بنائی، اللہ کی رضا بنائی. جب اللہ نے انہیں مال دیا تو مال سے انہوں نے جنت بنائی، اللہ کی رضا بنائی، اپنی آخرت بنائی، اپنا ثواب کمایا. وہ جو ہم پیچھے ابھی امام صاحب کے پیچھے سنتے آئے ہیں، ہر پارے میں کوئی پارا ایسا نہیں جاتا جس کے اندر، یعنی کوئی دن آپ کا ایسا نہیں گیا جس میں آپ نے قرآن شریف سنا ہو اور اس میں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب نہ دی. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بات پہ ایک بھی بس ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر شفیق ہیں کہ جو چیز بہت ہی اہم ہے بندے کے واسطے اور جلدی سمجھ میں نہیں آتی اس کو، تو اس کو بار بار مختلف انداز سے حق تعالیٰ شانہ ذکر فرماتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تم ایسا کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد صحابہ کے بعد بھی تمام بزرگان دین کا شیوا، تمام علماء دین کا شیوا، علماء ربانی کا شیوا، اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا شیوا یہ تھا، مخلوق پہ خرچ کرتے تھے. مال ہے ہی اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کے لیے. وہ تو یوں کہتے تھے کہ طریقت بجز خدمت خلقنیز بتسبیح و سجادہ و دلقنیز، یہ پیری مریدی اور بزرگی اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی تصویر ہے بڑی سی ہزار دانوں کی اور بڑا سا جبا پہنے اور بڑا سا پگڑا پہنے اور پھر اس کے بعد میں تصویر لے کے ذکر کرتا رہے سجادے کے جانماز کے اوپر بیٹھے ہوئے. یہ تو مخلوق کی خدمت کا نام ہے. طریقت کس کا نام ہے؟ مخلوق کی خدمت کا نام ہے کہ مخلوق دین کا کام ہو جائے, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں, لوگوں کے کام نکل جائیں. یہ مزاج تھا میرے دوستو بزرگان دین کا. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس لنگر چلتے تھے. لنگر کہتے ہیں ایسے کھانے کو کہ جس میں کوئی قید نہیں ہوتی, ہمیشہ کے لیے سال بھر رہتا ہے کہ جو آئے کھائے جائے, جو بھی آنا چاہے آئے اور کھائے جائے. ایک ہزار آئے, دس ہزار آئے, ایک لاکھ آئے, دس لاکھ آئے, ان کو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا. اور عجیب بات ہے کہ وہ اپنے حساب سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کتنے مہمان آنے والے ہیں. حتمہ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں جن کا انتقال ہوا, دعوت کے ذمہ داروں میں سے, میں نے کئی مرتبہ وہاں دو مہینے گزارے ہیں نظام الدین میں, بہت مرتبہ کا تجربہ. میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ حضرت چونکہ کبھی جوڑ ہوتا رہتا ہے, کبھی مجمع ایک دم آ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ مینیج کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم ظاہر ہے کہ ہزار کی جگہ دو ہزار آدمی کھانے کو آ گئے تو یہ کھاتے کیسا ہیں؟ تو مجھے جو صاحب تھے انتظام میں, ایک حافظ صاحب تھے وہاں پہ, میں نے ان سے پوچھا تو کہنے کہ اس کا ایک راز ہے. میں نے کہا کیا؟ ہم صبح میں جا کے حضرت سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آج کتنے آدمیوں کا کھانا بنے گا, اور حضرت صبح میں ہی فرما دیتے ہیں کہ آج اتنے آدمیوں کا بنے گا, اور شام تک وہ برابر ہوتا ہے. یہ فرمان شام تک برابر ہوتا ہے, ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار آدمی کھاتے, اور پہلے سے چل رہے ہیں اس سلسلے سے. جتنے بزرگان حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم لوگ سنتے ہیں, کتنی عقیدت محبت سے, کہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. لنگر کا انتظام تھا, ہزاروں لاکھوں آدمی آتا تھا ان کے پاس. ایسا رجوع تھا خلق کا جس کی کوئی حد نہیں. یعنی جن ان کے سامنے جن جو بزرگ زیادہ مشہور نہیں ہیں, جو معمولی ہیں, جیسے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, ان کے ہی زمانے کے ہیں, ان کے ہی قریب رہتے تھے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے 80,000 خلفاء تھے. تو 80,000 خلفاء والا آدمی حضرت پیرانے پیر کے سامنے ذکر میں نہیں آتا تھا. اندازہ لگاؤ یہاں کیا حال تھا ہوں. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا, نظم اب لگ رہا ہے, ہزاروں آدمی کھا رہا ہے, انتظام ہو رہا ہے. تو جو نیمروز بادشاہ تھا, اس نیمروز نے ایک مرتبہ حضرت کی خدمت, وہ بھی بڑا عقیدت مند تھا حضرت کا, تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ یہ زمین کا قطعہ جو ہے, اتنے بیگے زمین اور اتنے گاؤں جو ہے, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں, کہ یہ آپ کے پاس چونکہ لوگوں کی آمد رفت بہت زیادہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھاتے پیتے ہیں, تو تھوڑا سا انتظام میں آپ کو سہولت ہو جائے گی, اس لیے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ناراض ہو گئے, فرمایا جاؤں گی جاؤ اپنا کام کرو. بادشاہ کو کہا جاؤ اپنا کام کرو, کیا مجھے لے. اور اشعار میں ایک بات کہی, اس میں یہ شعر ان کا مشہور ہے کتابوں کے اندر, کہ انہوں نے فرمایا کہ زاں کے یافتم خبرت ملک نیم شب, من ملک نیم روز بیک جو نمی پرم. فرمایا کہ نیمروز بادشاہ کا نام تھا, اور نیمروز فارسی کا لفظ ہے, اور اس کے اصلی معنی آتے ہیں آدھے دن کے, نیم معنی آدھا, روز معنی دن, تو اس کا لقب ویسے پڑ گیا تھا نیمروز کے حساب سے تھا وہ. تو اس کے اس معنی کو حضرت نے استعمال کیا اپنے شعر میں. فرمایا کہ جب سے کہ مجھے نیم شبی کی دولت مل گئی ہے, نیم شب معنی آدھی رات, آدھی رات کا مطلب رات میں اٹھ کے تہجد میں اللہ کے سامنے رونا, گڑ گڑانا, نماز پڑھنا, تعلق بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فرمایا کہ زہاں کے یافتم خبر از ملک نیم شب, جب سے کہ ملک نیم شب کی کا مجھے پتا چلا ہے, نیم روز کی بادشاہت کو جو کے بدلے میں لینے کو تیار نہیں ہوں. من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم, ایک جو کے بدلے میں پوری تیری بادشاہت کو بھی لینا مجھے منظور نہیں ہے. تو چند گاؤں مجھے دینا چاہتا ہے, اپنا کام کرو. اس لیے کہ یہاں بے فکری کے ساتھ میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے کے بعد خود بخود جو انتظام ہوتا ہے, وہ کہاں دردے سر پالوں میں, بیلوں کو رکھنے کا, کھلیان کرنے کا, کاشتکاری کرنے کا, پورا انتظام کرنے کا, اس کی مجھے ضرورت ہی کیا پڑی ہے جب آٹومیٹکلی اللہ پاک بھیجتے. ایسا انتظام تھا میرے دوستوں میں. آتا کہاں سے تھا؟ اللہ کے پاس. خرچ کس پہ ہوتا تھا؟ مخلوق پہ ہوتا تھا. جتنا خرچ ہوتا تھا اتنا آ جاتا تھا, جتنا خرچ ہوتا تھا اتنا آ جاتا تھا. جیسے آپ نے زمزم کے بارے میں سنا ہوا ہے, جتنا نکالا جاتا ہے اتنا آ جاتا ہے, جتنا نکالا جاتا ہے اتنا آ جاتا ہے. حیدرآباد سے میں آ رہا تھا واپسی میں, تو ایک انجینئر صاحب ساتھ بازو میں بیٹھ گئے تھے, اتفاق سے وہ زمزم والے پروجیکٹ میں ہی کام کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں. مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ صرف لے دے کے 17 فٹ سے لے کے 23 فٹ تک پانی آتا ہے اس میں. 17वीं फिट से लेके 23वें फिट तक पानी आता है, उससे थोड़ा सा अंदर खुदा हुआ है वहां पानी नहीं आता, और उधर से लेके 17 तक नहीं आता, इतने में आता है। उन्होंने फरमाया कि जो पानी आता है उसकी कैफियत ये है कि कोई आदमी ठहर नहीं सकता उस जगह पर, उछल जाता है, इतना प्रेशर इसमें उसमें है। मैंने कहा कि एक सेकंड में या कहा उन्होंने या एक मिनट में कहा, अच्छी तरह याद नहीं है, 80,000 लीटर से ज्यादा पानी फूटता है, इसलिए कोई आदमी अगर वहां ठहरना चाहे तो ठहर नहीं सकता, उछल जाएगा एकदम। जितना खर्च किया जाता है उतना आता है, जितना खर्च किया जाता है उतना आता है। अल्लाह तबारक व तआला का एक गैबी निजाम होता है मेरे दोस्तों भाइयों, इसीलिए हमारा जो जहन बनाया गया कुरान पाक के जरिए से, ये कुरान पाक का दिया हुआ जहन है, ये कोई ऐसा जहन नहीं है अभी आपसे चूंकि फंडरेजिंग करनी है तो इसलिए बनाया जा रहा, नहीं, एक मुसलमान का जहन ऐसा होना है, मेरा जहन ऐसा होना है, आपका जहन ऐसा होना है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा का जहन ऐसा होना है। ये पुरानी बातें हैं, पुरानी उलूम है, अहादीस के उलूम है, और बुजुर्गों के इस पर उनका अमल था, उनके तजुर्बे और उनके मुशाहदे हैं। हर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के यहाँ लंगर ऐसा जबरदस्त लंगर था कि हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है तारीख दावत अज़ीमत में कि उनके दस्तरखान का खर्च रोजाना 100 किलो नमक का था। कोई नमक नहीं खाता, नमक तो सालन में डाला जाता है, आप अंदाजा फरमाइए कि क्या क्या लंगर की कैफियत रही होगी। मुसलमानों ने ऐसे दौर देखे हैं मेरे दोस्तों, ऐसे दौर गुजरे चुके, 100-150 साल में हालात बदल जाते हैं दुनिया के, समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस्लामी तारीख किन मराहिल से गुजरी और कैसे कैसे मुस्लिम दौर गुजरे हैं और कैसे कैसे अहवा से ये उम्मत गुजरी है अंदाजा नहीं कर सकते आप। आप अंदाजा फरमाइए कि जिससे दस्तरखान पे रोजाना 100 kg नमक खर्च होता हो, आखिर उसके लंगर का क्या हाल रहा होगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लंगर का कहना है कि लाखों आदमी उनके पास आता था जाता था। आप अंदाजा फरमाइए, जो लोग कभी गए होंगे अजमेर शरीफ को, तो उनको पता है कि कितनी बड़ी देग बनी हुई है वहां पे लंगर की, उस देग में सीढ़ी के जरिए से उतरना होता है। मैं खुद भी देखा हूं उसको, मेरी खुद भी हाजिरी कई मरतबा हुई है, सीढ़ी के जरिए से उतरते हैं उस देग में। खड़े होकर आदमी थोड़ी देर ये सोच में पड़ जाता है कि इसको बनाया कैसा होगा, उन लोगों ने जो बनाते बर्तन बनाते हैं अगर इसको बनाया, ऐसा लग रहा है जैसे कुआं है पूरा, और कुआं भी छोटा वाला नहीं है, वो खेतों को जो सैराब का किया जाने वाला कुआं वैसा ये बड़ा वाला कुआं है। यानी चार सीढ़ियां लगी हुई है, इधर से भी उतरता है आदमी, उधर से भी उतरता है, एक ही बर्तन है, हंडी ऐसी बनी हुई है, आप अंदाजा फरमाइए। ऐसे दौर गुजरे हैं मुसलमानों पर, मुसलमानों ने मेरे दोस्तों अल्लाह से लेने के रास्ते छोड़ दिए हैं। हमें अल्लाह के लेने के राज बताए गए, अल्लाह से लेने के उसके सीक्रेट दिए गए, लेकिन हमें याद नहीं रहा। अब हम समटने के चक्कर में, लेने के चक्कर में भाग दौड़ करते 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 थका देते हैं अपने को, आजिज कर देते हैं अपने को, और ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि जिंदगी हमारी टेंशन भरी हो जाती है और स्ट्रेस में आ जाते हैं, और फिर उसकी वजह से फिर आदमी जाहिर की मुख्तलिफ प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, उसके अखलाक में खुश्की आ जाती है, घर वालों के तमीज से बात नहीं कर सकता, फिर वो बदखुल्की की वजह से फिर घर के हालात क्रिएट होते हैं नए नए किस्म के। एक तमाशा है यहाँ समझ सकते, जिंदगी भी हमने बेसुकून जी ली अपनी, क्योंकि अल्लाह पर नजर निकल गई। असल चीज है अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात आली पे नजर का होना, अल्लाह पे भरोसे का होना, अल्लाह के खजानों पर नजर का होना, अल्लाह से लेने के रास्तों का आना, उनको उनसे वाकफियत होना, अल्लाह से अपनी दोस्ती बनाना। मेरे दोस्तों असल चीजें यही हैं जो कुरान पाक ने हमें सिखाई हैं, हम उस जिंदगी से थोड़ा दूर हो गए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार मौके मौके से इसको समझाया है, बताया है, देखो अनफिको मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करते रहो, मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है और किसी आदमी को नहीं पता कि उसकी मौत कब आने वाली है। फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, कहेगा परवरदिगार थोड़ा सा मौका मुझे दे दीजिए, आप थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं जाता हूँ और देखिए कैसे खर्च करता हूँ। वलन युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी को ताखीर नहीं की जाती, किसी को टाइम नहीं दिया जाता जब उसका वक्त आ जाता है। और एक मरतबा आदमी इस दुनिया से निकल गया फिर कोई चांस नहीं है कि वो वापिस आके कर सके, एक ही मरतबा दी गई है लाइफ, ये जिंदगी दुनिया की बनाने के लिए एक ही मरतबा दी गई। जैसे एक माँ के पेट में दोबारा नहीं जाता बंदा, बस एक ही मरतबा वहां रहता है फिर आ जाता है, ऐसे जमीन के पेट में आदमी दोबारा नहीं आता, एक मरतबा आया और यहां से निकल गया, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, कब्र में रख के मट्टी डाल देने का मतलब ये है कि इस दुनिया से तुम्हारा दरवाजा बंद, अब नहीं आ सकते फिर कभी भी बंदा अमल के लिए नहीं आ सकता। کبھی بھی نہیں آ سکتا ایک بندہ عمل کے لیے. اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. اور اللہ کو خبر ہے تم جو تم کرتے ہو, جو بھی تمہارا عمل ہے اس کی اللہ پاک کو پوری خبر ہے. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. جو تم بھی کرو گے خرچ وہ پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ جھوٹ نہیں بولتے, اللہ جھوٹ نہیں بولتے, تمہیں پورا دے دیا جائے گا اور کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. چھپا دیا, فائل چھپ گئی, پتہ ہی نہیں چلا دیا نہیں دیا, اتنے لوگوں میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کس نے دیا تھا کس نے نہیں دیا تھا. سیو کرنے کا ایسا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ کسی بندے کا کوئی عمل ذرہ برابر نہیں چھپ سکتا, اچھا ہو یا برا ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرہ برابر خیر کرتا ہے وہ دیکھے گا اس کو, اور جو ذرہ برابر شر کرتا ہے وہ بھی دیکھے گا اس کو. اور ہر خیر اور شر شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان حشر میں لے آئیں گے. مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. کہے گا کیا ہوا اس نام اعمال کو, اس کتاب کو, کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, اور جو کچھ لوگ کیے ہیں وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ ٹھیک بن جائیں گے, چیزیں بن جائیں گی, وہاں پہ عمل شکل اختیار کر لے گا. جیسے یہاں عمل عرض ہے, دکھتا نہیں, محسوس نہیں کر سکتے, پکڑ نہیں سکتے, جوڑ نہیں سکتے, وہاں چیز دکھے گی, عمل دکھے گا, اس کو پکڑا جا سکے گا, اس کی شکل ہوتی ہے باضابطہ, اس کی صورت ہوتی ہے باضابطہ. جیسے قرآن پاک کی صورتوں کی شکلیں ہوں گی کل قیامت میں, کہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, غمامتان بادل کی طرح سے کل قیامت کے دن ہوں گے. سورہ ملک ایک شکل کے اندر ہوگا بندے کے لیے, جو قبر کے عذاب سے اس کو بچانے کا کام کرے گا. جو آدمی سورہ ملک روزانہ عشاء کے بعد پڑھا کرے گا, جیسے قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں ان کی شکلوں کی تفصیل بتائی گئی, ایسے اعمال کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں مشاہدہ فرمایا ہے. معراج میں آپ نے دیکھا ہے کہ کون سے عمل کی کیا شکل ہوگی کل قیامت میں. اچھے عملوں کی شکلیں بھی دیکھیں, برے عملوں کی شکلیں بھی دیکھیں. برے عمل کرنے والوں کا انجام سب کا ایک ٹائپ کا نہیں ہے, الگ الگ ہے, الگ الگ ہے, ہر آدمی کا الگ الگ ہے. نماز نہیں پڑھنے والے کی شکل الگ ہے, اور جو ہے نا ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرنے والے آدمی کی شکل الگ ہے. یتیموں کا مال کھا جانے والے آدمی کی شکل الگ ہے. بدکاری میں مبتلا ہونے والوں کی شکل الگ ہے. وہاں الگ الگ اعمال کے اندر لوگ, کسی کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے جیسے بڑا سا روم ہوتا ہے اور اس میں انگارے بھرے جا رہا ہے. حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا لوگ, یہ کن لوگوں کے ساتھ ہے معاملہ, کس کے ساتھ, کس کی شکل ایسی کی گئی ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. کیونکہ چھوٹے بچے تھے, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, بس ان کا مال دبا دیا, ان کی زمین دبا دی. ایک آدمی کو پتھر سے مارا جا رہا ہے, اس کا سر کچل جاتا ہے, ایک دم اتنی زور سے صدمہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ پچک جاتا ہے, وہ پتھر دور جا کے واپس ہو جاتا ہے, جیسے فٹ بال واپس ہوتا ہے ٹکر کھا کے, بال واپس ہوتا ہے ٹکر کھا کے. پھر وہ فرشتہ جو ہے نا وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے دوبارہ, جب تک اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے پھر مارتا ہے. فرمایا یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے. الگ الگ ہے بالکل, کسی کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں اور کسی کو تنور کے اندر ڈالا گیا, وہ ابھر رہا ہے, اچھل رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, اوپر آ رہا ہے. آگ جو ہے نا اس کو اوپر نیچے ایسا ابالے گی جیسے پانی میں گوشت جو ہے نا وہ ابلتا ہے اور اوپر نیچے ہوتا ہے, ہنڈیا کے اندر جیسے گوشت ابلتا ہے ویسے آگ جو ہے نا بدکاروں کو ابالے گی. اللہ نے الگ الگ شکلیں بنائی, نیک اعمال کی بھی شکلیں ایسی ہیں, درختوں کی شکلیں ہیں. سورج سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک درخت اس کا جنت میں لگ جاتا ہے, حدیث شریف میں مضمون ہے صاحب. صدقہ اپنی ایک شکل رکھتا ہے, خیرات اپنی ایک شکل رکھتا ہے, زکات اپنی ایک شکل رکھتا ہے, زکات کا نہیں ادا کرنا اپنی ایک شکل رکھتا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, جس چیز میں بخل کیا ہوگا لوگوں نے اس مال کو اشدا بنا کے ان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا. اور پھر دوسری شکل یہ ہوگی اسی کے ساتھ, فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قرآن پاک ہی کی آیتیں ہیں یہ جو ہم سن رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں, لیکن ایک نزون الذهب والفضه, سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں یا اس کی موافق کرنسی کو جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں, فبشرهم بعذاب علیم, ان کو خوشخبری دو, خوشخبری ان کو بھی دو مگر عذاب کی دو. یہ ایک سخریہ انداز ہوتا ہے, یہ پیسہ کام آئیں گا بول کے رکھا نا, یہ کام آنے والا ہے دیکھ لو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, اس پیسے کو گلایا جائے گا جہنم کی آگ میں, فتقوا بہا جباہم, داغا جائے گا اس سے پیشانیوں کو, وہ جنوبہم پہلوؤں کو داغا جائے گا, وہ ظہورہم اور پیٹھ میں داغ لگائی جائے گی, سونے کے ان ٹکڑوں کو پگھلا کر, چاندی کے ان ٹکڑوں کو پگھلا کر وہ سون پیٹھ میں اور بازوؤں میں اور پیٹھ اور پیشانی میں داغ دیا جائے گا. ہر ما کنز تم لے انفسکم, یہ وہ چیز تھی جو جمع کیا تھا تم نے, اس چیز کو جمع کر رہے تھے تم, تمہیں پتا نہیں تھا کہ تم کیا جمع کر رہے ہو. فذوقوا ما کنتم تکنزون, جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. شکلیں ہیں اچھے عملوں کی بھی شکلیں ہیں, برے عملوں کی بھی شکلیں ہیں. تو اصل اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جانا ہے میرے دوست. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما تنفقوا فی سبیل اللہ, وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, جو تم خرچ کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا. اور حدیث شریف میں اس کی تفسیر میں یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا ذکر فرما رہے ہیں, صرف آخرت میں دینے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کرنے کی بات ہوگی. آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جائے گا اور دنیا میں جو ان سے لیا گیا ہے برکت کے ساتھ انہیں واپس کر دیا جائے گا. اور یہ حضور کی خصوصیت تھی, پچھلی امتوں سے جب لیا گیا تو دنیا میں نہیں دیا گیا, اور پچھلی امتوں سے جب لیا جاتا تھا تو نہ ان پہ خرچ کرانے دیا جاتا تھا اس کو, نہ لوگوں پہ خرچ کرانے دیا جاتا تھا. جو مال غنیمت ہوتا تھا پچھلے زمانے میں جنگوں کے اندر جو مال آ جاتا تھا مسلمانوں کے پاس نبی کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ میں, پیغمبر کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ, وہ ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا پورا, اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا ڈالتی تھی, کیونکہ ان قوموں پہ اتنا اعتماد نہیں تھا, اس میں ایسی محبوبیت نہیں تھی ان کی. اگر ان کو کھانے کا موقع دیا جائے گا تو پھر لڑائی بھی ان کی کھانے پینے کے لیے ہوگی, پیسوں کے لیے ہوگی. اس لیے اس مال کو نہ وہ استعمال کر سکتے تھے, نہ اس کو صدقہ خیرات کر کے غریبوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا, بلکہ اس کو جلا دیا جاتا. اور حضور نے فرمایا یہ میری خصوصیت ہے کہ احلت لی الغنائم, مال غنیمت میرے لیے میری امت کے لیے حلال کی گئی. یہ کھائیں گے تو بھی نقصان نہیں کریں گے اپنے آخرت کا, سمجھدار ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں نا, ان میں سے یہ چیز ظاہر ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ میں وابستگی ہوگی اس کے کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں. تو یہ تو سید الخلق ہیں, سید الثقلین والکونین ہیں, یہ تو خاتم النبیین ہیں, یہ تو امام الانبیاء ہیں, یہ تو امام الرسل ہیں, یہ تو نبی الانبیاء ہیں, یہ تو ان کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں, حبیب اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, یہ صاحب کوثر ہیں, ساقی محشر ہیں, صاحب الشفاعت الکبریٰ ہیں, صاحب المقام المحمود ہیں, صاحب اللواء الحمد ہیں. آپ اندازہ فرمائیے ایک مقام محمود, ایک ایسی کرسی جو میدان حشر میں رکھی جائے گی پورے خلق کے سامنے اللہ کی محبوبیت بتانے کے لیے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اللہ پاک کا کون تھا, جس میں سارے نبی ہوں گے, سارے ولی ہوں گے, ہر نبی کے سارے صحابی ہوں گے, اور سارے دین کا کام کرنے والے سارے بادشاہ ہوں گے, نواب ہوں گے, سب پوری خلق اولین اور آخرین کی جمع ہوگی اور کرسی ایک ہوگی اللہ رب العزت کے عرش کے بازو میں, یہ دکھانے کے لیے کہ کون سی پرسنالٹی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی جائے گی, فرمایا جائے گا کہ یا محمد تشریف لائیے, یہ آپ کی جگہ ہے, ان کو وبعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ, بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے. ظاہر ہے کہ جو ان سے وابستہ ہے اس کے بینیفٹس بھی تو ویسے ہوں گے نا, تو ہمیں یہ اعزاز ہے اور ہمارے ساتھ اللہ پاک کا یہ شرف اور کرم ہے کہ ان کی وجہ سے بڑی رعایتیں ہمارے پاس ہیں. دنیا میں واپس کر دیا جانا برکت کے ساتھ, یہ اس امت کی خصوصیت ہے میرے لیے. اخلاص کے ساتھ دو, دنیا میں نہیں آئے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو روٹیاں تھیں, ایک سائل آیا انہوں نے دو روٹیاں دے دی, تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ان کے پاس آئے انہوں نے 18 روٹیاں دی, ہدیے میں لے آئی کہ گھر میں کچھ روٹیاں بنی تھیں وہ آپ کے پاس لے آئی. حضرت نے فرمایا, ام المومنین نے فرمایا دیکھو یہ کتنی ہے, فرمایا 18, فرمایا یہ میری نہیں ہوتی کسی اور کو دے دو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب لے کے آئے پوری 20 روٹیاں, میں نے کہا یہ میری ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک کے بدلے میں 10 کا تو وعدہ ہے ہی جب پکا, تو وہ جو 18 تھی وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، کسی نے ایک ہی کم دی ہوں گی، ڈیڑھ دی ہوگی، کچھ اور کیا ہوگا، وہ میری نہیں ہوتی ہے. ایسا معاملہ دنیا میں برکت کے ساتھ میں واپس کیے جانے کا کیسا یقین ان کو تھا، اور کیسے چیز ان کے پاس آ بھی جاتی تھی نقد جب کا جب، اور ان کے فوراً ہونے سے ان کو بزرگ ہو جانے کا خیال نہیں ہوتا. جب اپنے ساتھ اگر ہو گیا تو ایک پرابلم ہو جاتا ہے. تمہیں آج آپ یہاں دیکھیں گے کلمہ پاکٹ میں سے نکل کے پیسے، تو آپ بولیں گے آپ کو اخبار میں دے دیں گے کہ میں جبرائیل کا بھائی ہوں. اس لیے اس امت کے ساتھ حفاظت کا انتظام ہے، ان کے ساتھ ان کو شکلیں اختیار کی جاتی ہیں دینے کی، تدبیریں کی جاتی ہیں محفوظ طریقے پر کہ ایمان بھی خراب نہ ہو اس کا، یہ بندہ خود سے دور بھی نہ ہو اور اس کا کام بھی ہو جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر جو ہے نا وہ قید ہو گئے تھے، اور آج کی رات ہی ہوئی تھی جنگ بدر. آپ لوگوں کو پتا ہوگا 17ویں رمضان کو ہوئی تھی جنگ بدر. یہ رات بہت مبارک رات ہے، بہت عظیم راتوں میں شمار ہوتی ہے یہ، اور اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بہت مرتبہ 17ویں شب کو بھی شب قدر ہوئی ہے، کیونکہ اس رات کو خاص فضیلت ہے. ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نظر فرمائی بدر کے دن بدریوں کے اوپر آسمان سے جھانک کر، مطلب یہ کہ تعبیر ہے، یہ بتانے کی ایک تعبیر ہے کہ نظر رحمت خاص فرمائی اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے کرو آج کے بعد میں نے معاف کر دیا تم کو. ایک ایسی تاریخ تم نے لکھی ہے، ایک ایسا ثبوت تم نے میری وفاداری کا دیا ہے، ایک ایسا ثبوت میرے اوپر بھروسے کا تم نے دیا ہے، ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو بیچ کی حیثیت رکھتی ہے شجر اسلام کے لیے، اسلام کی باغبانی کے لیے، درخت اسلام اور چمن اسلام کو دنیا میں آخر تک رہنے کے واسطے جن جن بیجوں کی ضرورت تھی وہ بیج تھے بدری، جنہوں نے بدریوں کے وہ قربانی بیج تھے اصل میں جو انہوں نے پیش فرمایا تھا، پورے کے پورے بدریوں کے اللہ پاک نے بخشش فرما دی. بڑی مبارک رات ہے آج کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ آگے تھے ابو جہل کی دوستی میں، کیونکہ اسے شناخت آئی تھی، دوستی تھی، اس نے اصرار کیا، وہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی اسلام انہوں نے ظاہر نہیں فرمایا تھا. وہ بہت ڈیڑھ ڈول کے تھے، کسی کا کرتا ان کو نہیں آتا تھا، عجیب و غریب پرسنالٹی تھی ان کی، بہت اونچے وہ لہیم شہین تھے بہت زیادہ. ابو جنا والا وہاں ان کو دو آدمی چھوٹے بچوں نے، یعنی کمزور آدمیوں نے ان کو پکڑ کے قید کر لیا. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دو مل کے میرے کو تو قید کر ہی نہیں سکتے، میں ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لوں گا ایک ہی ہاتھ میں، یہ دونوں نہیں چھوڑا سکتے. مگر اس دن کیا ہوا مجھے نہیں پتا، مجھے انہوں نے پکڑ کے باندھ دیا. اب جب باندھ دیا تو پھر حضور پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمیں جو ہے مشکل جو ہے وہ سخت ہو گئی تھی، یعنی سخت باندھ دیا تھا جلدی میں ان کو. وہ رات میں کرا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آپ، بہرحال محبت تو تھی بہت زیادہ، پہلے ہی والد آپ کے پہلے گزر گئے تھے تو چچاؤں پہ ہی سارا معاملہ تھا، چچاؤں سے والد سے جیسا برتاؤ کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہت محبوب چچاؤں میں حضرت حمزہ ہیں اور حضرت عباس ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ سے دیکھا نہیں گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بولے کیا، دوسرے قیدی بھی بندھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ میرے چچا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو برانے لگے تو تھوڑا اس کی باندھے کم ہلکی کر دو، بندھے ہوئے رہنے دو، بندھا ہوا رہنے دو ان کو، لیکن ان کی مشکل کم کر دو تاکہ وہ کراہے نہیں زیادہ اور ان کو تکلیف زیادہ نہ ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم چھوڑ بھی دیں ان کو. فرمایا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، لیکن بس تھوڑی سی نرمی اتنی کر دو میرے ساتھ، تو ان کی مشکل کم کر دی گئی. اب اس کے بعد میں مشورے میں یہ طے ہوا کہ جتنے قیدی ہیں ان سے پیسے لے کر ان کو، یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وہ پیسے دین کے کام آ جائیں گے اور ان کو بھی موقع مل جائے گا غور و فکر کرنے کا. تو ہر ایک سے جو ہے نا 20-20 دینار، یہ جو ہے نا طے ہوا کہ 20 دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں 20، یہ لے کے چھوڑ دیے جائیں بھائی، یہ طے ہوا ان کا. حضرت عباس سے بھی کہا گیا، حضور نے فرمایا عباس کو بلا کے کہ بھائی چچا جان یہ 20 دینار ہیں، دینار دے دیجئے، سب کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، تو آپ میرے چچا ہیں، بالکل اسپیشل معاملہ تو میں کر نہیں سکتا، 20 دینار دے دیجئے. کہنے لگے میرے پاس کہاں ہیں 20 دینار، میرے پاس تو نہیں ہے پیسے بھتیجے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور فرمایا ام فضل کے پاس جو پیسے رکھا کے آئے وہ کیوں نہیں دیتے. ام فضل چچی کا نام ہے، حضور کی چچی کا نام ہے، حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے. کہنے لگے تجھے کیسے معلوم میں ام فضل کے پاس پیسے رکھا کے آؤں؟ کہنے لگے مجھے انہوں نے بتایا، نبا علی العلیم الخبیر، مجھے انہوں نے اللہ پاک نے بتایا کہ ہے اس کے پاس، بیوی کے پاس رکھا کے آیا ہے. عباس کی بیوی کے پاس جن لوگوں کو جب رکھایا تھا حضرت عباس نے تو اللہ جانتے ہیں، ہماری بیویوں کے پاس کیا ہے ان کو نہیں معلوم، ہمارے بینکوں میں کیا ہے نہیں معلوم، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ان کو نہیں معلوم. تو پھر حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں منگوا دیتا ہوں، جزاک اللہ، وہاں سے منگوا دیا ان کے پیسے. اللہ نے ایک آیت اتاری، اور فرمایا عباس کو یہ بتا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. یعنی آیت تو مضمون عام ہے لیکن اس واقعے پر چونکہ وہ اتری ہے تو اس کا جو بنتا ہے موقع وہ یہ کہ حضرت عباس کو بتانے کو فرمایا گیا, تم بتا دو کہ جتنے تم سے لیے, چونکہ ان کے اندر ایمان تھا انہوں نے چھپایا دیا, چھپایا ہوا تھا, بعد میں ظاہر کرنا چاہتے تھے وہ, تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے فرما دیا کہ ان کو یہ بتا دو کہ جتنا تم سے لیا جا رہا ہے اتنا تمہیں دنیا میں بھی دے دیا جائے گا. یہ مت سمجھو کہ میں نے تیرے گھر والوں سے پورے پیسے منگوا لیے. جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر دیا جائے گا, تبھی نہیں اس سے بہتر دیا جائے گا, اور پلس اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, گناہ معاف کرنا تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے, اور واپس دے دیا جانا چونکہ تم نے ہمیں دیا تھا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم تم کو اور برکت کے ساتھ میں واپس کر دیں گے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری تو مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے یہ پیسے واپس آنے والے ہیں. چند ہی دنوں میں اللہ نے ایک نظارہ دکھایا, فرمایا کہ جب مال غنیمت میں غلام آئے بہت سارے تو میرے حصے میں 20 غلام آئے, 20 خادم مجھے مل گئے, اور وہ اتفاق سے سارے کے سارے بزنس کرنے والے تھے, ان کو بزنس کرنا آتا تھا, تو میں نے ان کو بزنس میں لگا دیا. تو ہر غلام جو ہے وہ ہر سال 20 دینار کما کے مجھے دیتا تھا, کئی سالوں تک ہر غلام دیتا تھا, اور 20 دن جتنے ان سے لیے گئے تھے وہ ہر غلام دیتا تھا, اور ایسے 20 غلام ان کو اللہ پاک نے دے دیے تھے. اور کتنے سال تک دیتے رہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے, عباس کو معلوم ہے کہ کتنے سال تک وہ فائدہ اٹھاتے رہے. اور یہ اس وعدے کا پورا کرنا تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں گا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہتر دوں گا. یوتیکم خیر مما اخذ منکم ویغفر لکم, گناہ کے معاف کرنے کا بھی وعدہ ہے. کتنی ان کو خوشی ہوئی ہوگی کہ معافی کا وعدہ بھی اس آیت میں موجود ہے, اور اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے لیے ہوئے پیسوں کو واپس فرما دیا. یہ وعدہ صرف حضرت عباس کے ساتھ نہیں ہے, پوری امت کے ساتھ ہے. حضور کا ہر امتی اللہ کو محبوب ہے. ہم سب بھی کتنے گنہگار ہیں, گندے ہیں, سندے ہیں, اسی وجہ سے ہماری تبدیل کا نظام چلتا رہتا ہے, ہمیں پاک کرنے کے لیے حالات آتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں دھونا دھلانا ضروری پڑتا ہے. جیسے کپڑا جلدی میلے ہوتا ہے ورک شاپ میں کام کرنے والا کا والے کا, ویسی حالت ہماری ہے, اور امریکہ میں رہنے والا زیادہ کیچڑ میں رہتا ہے. فزیکلی کیچڑ باہر کا نہیں ہے لیکن اندر کا کیچڑ تو بہت ہے نا. یہاں پہ ہر آدمی کی ایمانی زندگی کو لیکیج ہے, یہاں کھڑا بھرتے رہتے ہیں ہم لوگ ثواب سے لیکن اندر نیچے سوراخ بھی ہے, پورا نکلتے رہتا ہے. کچھ ایسے سیٹ اپ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ. اس لیے ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کے تو میرے دوستو ہم کتنے محتاج ہیں, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے. ہم معاف کریں گے تمہارے گناہوں کو, جب وعدہ فرمانے تو کریں گے وہ, ان کو اپنے وعدہ پورا کرنے میں کون سی چیز مانے ہیں, کون سی چیز رکاوٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو لیا جا رہا ہے وہ دے دیا جائے گا, اور پھر آخرت میں بھی دیا جائے گا, اور آخرت میں اخلاص کے اعتبار سے اضعاف مضاعفہ کئی گنا بڑا چڑھا کے دیا جائے گا, حتیٰ کہ بعض لوگوں کا مٹھی بھر جو اور تھوڑے سے پیسے پہاڑوں کی شکل میں واپس کیے جائیں گے. بندہ کہے گا اتنا تو میں نے نہیں دیا تھا, فرمایا دیا تو اتنے تھوڑا ہی تھا تو نے, لیکن میں اس کو پالتا رہا. جیسے ہماری جن کمپنیوں میں ہم کام کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے تھوڑے پیسے اپنے ہماری تنخواہ میں سے کاٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس کو پال کے اس میں ملاتے ہیں تھوڑا, جتنے ہم نے لگائے ہمارے جتنے پیسے کٹے وہ لوگ اپنی طرف سے بھی ملاتے ہیں نا اس میں. ایسے اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑھاتے ہی رہیں گے, ایک نظام بنا دیں گے مہینوں سالوں کا, ہزاروں سالوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ پہاڑوں کی شکل میں ہو جائے گا. فرمایا یہ تیرا ہی ہے. انسانوں کے اندر اللہ نے یہ مزاج دیا ہے. ایک آدمی کے پاس ایک آدمی نے مزدوری کی, شام کے وقت میں جلدی میں چلا گیا, اجرت نہیں لی اس کی. بڑا نیک آدمی تھا یار, وہ آدمی محنت کیا, مزدور کو تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینا ضروری ہے, میں نے دیا نہیں میں کیا کروں. اب تلاش کیا اس کو تو ملا بھی نہیں, اڈے پہ سے آیا تھا پتا نہیں کدھر نکل گیا. اس نے یہ کیا کہ اس کی مزدوری میں بکری خرید لی, وہ بکری کے دو بکریاں ہو گئیں, چار ہو گئیں, 10 ہو گئیں, 20 ہو گئیں, 100 ہو گئیں, 200 ہو گئیں, پورا جنگل بھر گیا. چند سالوں کے بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میری مزدوری وہ باقی ہے, ضرورت پیش آ گئی اس کو, کہنے جا کے اس سے اپنی مزدوری تو لے لوں, بڑا نیک آدمی. وہاں پہنچا کہنے کی میری مزدوری دے دے, کہنے کہ تو وہی ہے جو اس دن چلا گیا تھا, کہیں گے ہاں وہ میری مزدوری آپ باقی ہیں دے دیجیے, کہنے گا بالکل دے دوں گا تیری مزدوری. اس کو پیچھے جنگل میں لے گئے اور کہنے لگا کہ یہ پورا جنگل جو ہے نا وہ تیرا ہے. کہنے گے یہ ہزاروں بکریاں میری ہیں, کہنے گے ہاں مذاق کر رہا میرے ساتھ, کہنے گے نہیں کر رہا ہوں مذاق, میں نے 13 پیسوں کی بکری خرید دی تھی، اب جتنے بھی بکریاں بنتی چلی گئیں، چونکہ جنگل تو میرے پاس تھا ہی تھا، وہ تیری ہیں، 13 ہی پیسوں سے جنم ہوتا رہا ان کا، لہذا تو لے جاؤ. آتا ہے کہ اس نے ساری بکریاں اٹھا لی، ایک بکری بھی نہیں چھوڑی اس کے لیے. انسانوں میں یہ مزاج ہے، دیانتداری ایسی ہوتی ہے. تو میرے دوستو، اس نے سارے انسانوں کو دین دیا، اس کے پاس کیسی دیانتداری، وہاں پہ کیسا فضل ہوگا، وہاں پہ کیسی مہربانی ہوگی، اور وہاں تو خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو ہمت کرنا ہے، ہم سب کو عزائم کرنے ہیں کہ جو ہمارے دینی تقاضے ہیں ان تقاضوں میں ہم بھرپور حصہ لینے والے بنیں، اور ہمت کریں، تھوڑی سی عادت ڈالیں اس بات کی، اور اللہ پہ بھروسہ سیکھیں. اصل تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو مرتی نہیں ہے، اس پہ توکل کرو. کیسے عجیب انداز میں اللہ نے سکھایا، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھروسہ کرنے والے کے بھروسے کو کبھی فیل نہیں کرتے، مایوس نہیں فرماتے. ہم اللہ کے ذات عالی پہ بھروسہ کر کے ہمارے جو دینی تقاضے آ رہے ہیں میرے دوستو، ان کو ہم پورا کریں. دیکھو، ان دینی تقاضوں کو ہم ہی کو پورا کرنا ہے، حکومتیں نہیں پورا کریں گی. جیسے میں جمعہ میں سنا رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نظام ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں کبھی مسلم حکمرانی تھی، اسلامی دور تھا، اسلامی حکومت تھی پوری دنیا کے اندر. سارے کام جو ہے نا، مسجدوں کے بننے کے، مدرسوں کے چلنے کے، قاضیوں کے، ججوں کے تنخواہوں کے، اور مفتیوں کی اور علماء کرام کی خدمت کے، پڑھنے پڑھانے والوں کے کھانے پینے کے انتظامات بیت المال سے ہوتے تھے، گورنمنٹ کے پیسے سے ہوتے تھے. یہ سارے تو مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. جیسے اس زمانے میں جو گورنمنٹس ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتی ہیں، ان سب چیزوں کو، تعلیم کا انتظام کرتی ہیں، تعلیم پہ جو خرچہ ہوتا ہے بڑے سے بڑے خرچے کو برداشت کرتی ہیں، ریسرچ کے اوپر تو ان کے پاس بلاک ہول ہوتا ہے، ریسرچ کرو، تحقیقات کرو، ہزاروں لاکھوں ملین اور بلین ڈالر لگا دیتے ہیں تحقیقات کے نام سے، نتیجہ بھی سامنے ہے. کیونکہ دنیا کے ایجوکیشن کی اہمیت ان کے پاس ہے، وہ اسی کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر کتنا خرچ کیا ہے اور کیسا خرچ کرتے ہیں، اور لیتے کس سے ہیں، سب سے لیتے ہیں، میرے سے اور آپ سے سب سے لیتے ہیں. وہ انتظام حکومت کا ہے، اس وجہ سے آدمی دیتا ہے خوشی خوشی سے. یہ جتنے ہم سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں، ان ٹیکسوں کے اندر ساری چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے روڈ بنانے کا کام ہے اور دوسرے بلدیوں کے کام ہیں، تو ایسے ایجوکیشن کا کام ہوتا ہے. تعلیم ان کے پاس دنیاوی ضروری تھی تو تعلیم انہوں نے مفت کر دی، تعلیم ضروری تھی تو تعلیم لازم کر دی، تعلیم ضروری تھی تو اس کے واسطے انہوں نے اسکالرشپ رکھی، تعلیم تھی تو اس کے واسطے اسکولیں چاہیے تھے. تو کتنے بہتر بہتر اسکول اور اس کا مینجمنٹ پایا جاتا ہے، اندازہ فرمائیے. یہ سارا انتظام کر رہے ہیں وہ لوگ. میں نے ایک قصہ سنایا تھا کل کہ ہمارے دوست ان کے پاس گئے ہوئے تھے ایسی ملاقات کے لیے مدرسے کے سلسلے میں، تو اتفاق سے ان کے پاس میں ایک رسید، ایک انوائس آیا ہوا تھا ان کے ٹیکس کا. ان کا سالانہ ٹیکس $10,000 ہے، یہی ہے، سبر میں رہتے ہیں شکاگو کے. اتفاق سے اس میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے تمہارے $10,000 کا کیا کیا. اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس میں سے $3,000 ہم نے تمہارے ولیج میں، تمہارے سبر میں جو اسکول ہے ان کے اوپر خرچ کیا. وہ بتا رہے تھے کہ میرے $3,000 سالانہ اسکول میں لگتے ہیں یہ، اور میرا بچہ ایک دن بھی اس میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، مگر دینا پڑتا ہے مجھے، نظم ہے چلانے کا. تو چونکہ حکومت کا جو نظام ہوتا ہے وہ حکومت کی تعلیم کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی ہماری حکومت تھی تو ہماری تعلیم کے لیے ہم مسلمانوں کو خرچ کرنے کے لیے تلاش کرنا پڑتا تھا، ورنہ بیت المال خرچ کر لیتا تھا. مسلمان خود کرنا چاہتا تھا، اس کے چانسز کم ہوتے تھے، وہ بیت المال میں لے جا کے جمع کرتا تھا چاریٹی کے طور پر. آج ایسی صورت حال ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ایسے ریوڑ کی طرح سے ہیں، بکریوں کے جن کا کوئی نگہبان نہیں رہا. ہم دوسروں کے ملکوں کے اندر آ کے رہنے لگے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اچھا رکھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں. ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور صحیح امانتداری کے ساتھ ان تک پیغام پہنچانا چاہیے اپنا، اسلام کا، ایمان کا، کیونکہ نجات تو اسی میں ہے، ان کی بھی، ہماری بھی اسی میں ہے، ان کی بھی اس میں ہے. لیکن اسلام کے جو کام ہوں گے وہ تو وہ نہیں کریں گے میرے بھائی، وہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. مسجدوں کا بنانا جیسے ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے انسٹیٹیوٹس کا اور اداروں کا اور جامعات کا اور ریسرچ سینٹروں کا اور افتاح کے شعبوں کا بنانا اس مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور جتنا اہم مسجدوں کا بنانا ہے اس سے کم اہم نہیں ہے مدرسوں کا بنانا. موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو یہ ثابت کرتا بتاتا کہ یہ اس سے زیادہ اہم ہے. مسجد بھی ہماری ذمہ داری ہے. کب تک ہم بیسمنٹوں میں پڑھتے رہیں گے؟ مسجدیں بناؤ، مسجدیں آباد کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا پروڈکشن جو ہے نا، حفاظ کا، علماء کا، مفتیوں کا، دعات کا، محققین کا، مفسرین کا، محدثین کا، یہ بہت ضروری ہے. حدیث ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص اس میں سے بات نکال لے گا. قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص اس میں سے بات نکال سکتا ہے. سبق لینے کے لیے، سبق لینے کے لیے نبیوں کے واقعات ہیں، سبق لینے کے لیے اچھے لوگوں کا انجام برے لوگوں کا انجام ہے، سبق لینے کے لیے جنت کی تفصیلات اور جہنم کی تفصیلات ہیں. یہ تو ہر کس و ناقص بھی سمجھ جائے گا، ٹرانسلیشن اس کے سامنے آئے گا. لیکن جو قوانین ہیں، ملکی قوانین ہیں، سیاست کے قوانین ہیں، بزنس کے قوانین ہیں، آئینی قوانین ہیں، شادی بیاہ کے قوانین ہیں، انہیریٹنس اور وراثت کے قوانین ہیں، رائٹس ہیں، رائٹس کی تفصیلات ہیں، حقوق ہیں میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، اور انسانوں کے اور نیبرہڈ کے، یہ ساری تفصیلات جو قانونوں کی شکلوں کے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں، یہ ہر آدمی نہیں نکال سکتا. بڑے بڑے اسکالرس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر زمانے میں ضرورت پڑتی ہے. ایسے اسکالرس کے واسطے ایسے ریسرچ سینٹر کی ضرورت ہے، انتظام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز ہوں، اس کی جامعات ہوں، اس کے بڑے بڑے ادارے ہوں. اس کے ہم کو ہی کرنا ہے میرے بھائی یہ کام. اگر 40s میں 50s میں جو لوگ آئے اس ذمہ داری کو سمجھتے اور انہوں نے تھوڑا سا اس گاڑی کو ڈھکیل دیا ہوتا، آج ہم آگے کی منزل پہ ہوتے، اس اسٹیج پہ نہیں ہوتے جہاں پہ آج ہیں. لیکن اگر ہم نے غفلت کی تو آنے والی نسلوں کو شاید یہ چانس بھی نہ رہے جو آج ہمارے لیے ہے. ہم اس ملک میں اسلام کو پنپا سکتے ہیں اللہ نے اگر چاہا. ہم اسلام کو اسٹیبلش کرنے میں، مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنے میں ایک اہم تاریخی رول ادا کر سکتے ہیں. اور ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلے، ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت میں ہدایت عام ہو جائے، ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت کو اور سارے جنات کو بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، اللہ کے وحی سے واقف کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ کامیابی کا تو ایک ہی راستہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور کسی راستے سے کامیاب ہونے والا نہیں ہے انسان، نہ انسانیت. یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو. اسی لیے جو ادارے اس ملک میں ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، ناقص حالت میں ہیں، کمزور ہیں، ٹھیک ہے، جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہم، نہ ہم دعویٰ کرتے کہ ہم بہت بالکل پرفیکٹ کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں پرفیکٹ ہونے کی. اور ظاہر ہے کہ جیسے اسلام اور مسلمان میں فرق پایا جاتا ہے، ایسے ہی ان کا کاموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو مگر اس کے باوجود ہمیں پوری سپورٹ کرنی ہے اداروں کی. ان کو بدنام کیا جائے گا، ان کے خلاف باتیں چلائی جائیں گی، ان پر تبصرے کیے جائیں گے. مسلمان کے کام کو، مسلمان کو تنقیدوں کا نشانہ بنانا یہ پہلے دن سے جائز ہے. یہ قرآن پاک میں ہے کہ ہمیشہ یہ رہے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تکلیف دینے والی بات تمہیں غیر مسلموں کی طرف سے ضرور پیش آئے گی. لَا تَسْمَعُنَّ کا مطلب ہے کہ تم کو سننا ہی پڑے گا. تو ہم شکار تو ہوتے رہتے ہیں ان باتوں کا، ہمیں سننا پڑے گا، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، ہمیں جو ہے نا کنزرویٹو کہا جائے گا، اور ہمیں پیچھے کی دنیا کا آدمی کہا جائے گا، اور ہمیں دنیا کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے قابل نہیں ہے قرار دیا جائے گا، اور ہیزیٹیٹ کرایا جائے گا، ہمیں شرمایا جائے گا، شرم دلائی جائے گی، ہم کو دیکھ کے ہنسا جائے گا. قرآن میں ہے یہ سب، یہ قرآن میں آج بھی پڑھا مولانا نے، فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اس دن دنیا کے اندر چونکہ کافر مسلمانوں پر ہنستے تھے، اس لیے آخرت میں مسلمان کافر پر ہنسے گا. اللہ کہے گا کہ آج اس کو ہم کو ہنس کے بتاؤ کہ اس سے کامیابی آپ سے ملی تو کس کو ملی. تو یہ جو ادارے ہیں میرے دوستو، ان اداروں میں اپنے ان پٹ کو رکھنا ہے اور خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. جتنا زیادہ آپ اس میں سہولت فراہم کر دیں گے کام کی، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس میں پورے خیر کے اندر شریک رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اور ان کا انتظام ہے. دیکھو حفاظ تیار ہو رہے ہیں ہر سال، کئی حافظ بن رہے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں ہر سال، کئی عالم تیار ہو رہے ہیں. ایک مسئلے کا جاننا، ایک مسئلے کا، ایک آدمی کا جاننا ہزار رکعت سے زیادہ افضل ہے. صبح سے شام تک مسئلے مسائل پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، بتاؤ کتنے اس میں آپ کا اگر پیسہ پڑ گیا تو پورا ثواب آپ کو ملا. عمر بھر جھک مارتے رہو گے تو اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے جتنے تھوڑے پیسے دے کے کما سکتے ہو. اللہ کا نظام ہے، کتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، حافظ نہیں ہے تو کتنا پڑھ پاؤ گے. لیکن اگر حافظ بنانے کے اندر مدد کر دی آپ نے، وہ حافظ بن گیا، پر 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 ایک گھنٹے میں پانچ پارے چار پارے نکالتا آرام سے، اور زندگی بھر پڑھاتا رہتا ہے کسی نہ کسی کو، اور کئی حافظ بناتا رہتا ہے، پروڈکشن پر پروڈکشن، پروڈکشن پر پروڈکشن، نتیجے پہ نتیجہ نکلتا رہتا ہے، وہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اور اللہ کا حساب کتاب ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. کون تھا بندہ, کتنے دیے تھے اس نے, کب دیے تھے اس نے, کہاں دیے تھے اس نے, کہاں ہے اس کی فائل, کہاں ہے اس کا حساب. ادارے والوں کے پاس ہو نہ ہو, اللہ کے پاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اور ادارے والے بھی پوری طرح رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے یہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ بہترین موقع ہے جو آپ سے گزارش کا اس موقع پر ہے کہ ہم اس ادارے کو مضبوط کریں اور اس کا تعاون کریں. جیسے آپ سے کہا گیا تھا میرے دوستو کہ اس کو اگر ہم پیڈ آف کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہمارے لیے سہولت کی بات ہو جائے گی, کیونکہ اچھا خاصا خرچہ ہر مہینے کا اس بلڈنگ کے رینٹ میں دینے میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اجارے کی بیس پہ ہم نے اس کو لیا ہوا ہے. اگر ہم پیڈ آف کر دیں گے تو کتنا اچھا خاصا 15,000 کے قریب خرچہ ہمارا منتھلی اس بلڈنگ کا بچ جائے گا. کیلیفورنیا والی جو بلڈنگ ہمارے ساتھ میں ہے اس کا خرچہ الگ ہے. پھر 15,000 اگر بچے گا تو وہ 15,000 کتنی جگہ پہ کام آ جائے گا میرے دوستو, اور باقی اس میں سے صرف رہ گئے 5-6 لاکھ. الحمدللہ آپ لوگوں ہی کے تعاون سے 22 لاکھ کی یہ بلڈنگ ادا ہوتے 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 5-6 لاکھ پر آ کے ٹکی ہوئی ہے. ایک دھکا اور دے دیجئے آپ حضرات, ہمت کر کے آسانی سے ہو جائے گا. اور ہر مہینے اس کا خرچہ $1,00,000 کے قریب قریب کا ہے, کیونکہ 50 کے قریب آدمی کام کرتے ہیں اس میں. اس میں شریعہ بورڈ بھی ہے, اس میں دار روم بھی ہے, اس میں گائیڈنس بھی ہے, اس کے گروتھ برانچز بھی ہیں, اس میں IT کا سیکشن بھی ہے, اس میں شعبہ نسل و اشاعت بھی ہے. اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ جتنے کام ہیں زیادہ تر فری ہیں. تعلیم کی فیس چھوٹی موٹی رکھی ہوئی ہے, وہ بہت ہی معمولی ہے. دینی تعلیم کی تو اور بھی کم ہے, خود دنیاوی تعلیم کی فیس بھی بہت چھوٹی ہے. اس میں سے آدھا خرچہ جو ہے نا تقریباً وصول ہوتا ہے, جو آپریشنل کاسٹ ہوتے ہیں اس میں سے, اور آدھا پھر ہم کو وصول کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو کام ہے ان کاموں میں ہمارے کو ضرورت پڑتی رہتی ہے, اور آپ حضرات کا تعاون ضروری ہے تاکہ یہ ادارے چلیں اور ان کو ترقی ہوتی رہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے دوستو بھائیوں, تھوڑی سی محنت کرے امریکہ کا مسلمان. یہ کتاب صرف آپ لوگوں کو نہیں ہے, یہ ان سب ساتھیوں کو ہے جو دور دور سے بھی سن رہے ہیں, کیونکہ کئی لوگ ماشاءاللہ جوائن ہوتے ہیں ہر روز. سب جگہ پہ یہ بات سننے کی ہے میرے دوستو کہ اگر ہم نے یہاں پر 10-20,000 علماء حفاظ تیار کر دیے, ایسا ہیوج پروڈکشن اگر ہو گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدھ آدمی اس میں سے ایسا ضرور پیدا فرما دے گا اللہ پاک جو تمہارے پورے قرضے کو ادا کر دے گا, پورے ملک کے اندر تبدیلی کا باعث بنے گا, ہدایت کی ہوائیں اللہ پاک اس کے ذریعے سے چلا دے گا, امت کی حفاظت فرما لے گا. کیونکہ اللہ پاک مجددین کو پیدا فرماتے ہیں تو ایسی جگہوں سے پیدا فرماتے ہیں. ان کی عادت یہی ہے, ان کی سنت یہی ہے کہ مجددین کے پیدا کرنے کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ دینی اداروں کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. 2-4 آدمیوں کے ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی شخصیت نہیں آیا کرتی وجود میں, وہ تو ایک جو بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اس میں سے پھر کوئی ہیرا نکلتا ہے. پورے دارالعلوم دیوبند کے اتنے بڑے ادارے میں سے ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تو بہت سارے بتا رہا ہوں میں. یہ صرف اکیلے حضرت تھانوی کا اگر حساب آپ کریں گے, انہوں نے پورے دارالعلوم دیوبند کے قرضے کو چکتا کر دیا. امت نے جو کچھ قربانیاں اس کے لیے دی سب کا قرضہ انہوں نے نکال دیا ہے. ہزاروں لاکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت دی, 1,000 سے زیادہ کتابیں ان سے لکھوائیں, کئی 100 شخصیتیں ان کے ذریعے سے تربیت یافتہ ہوئی, بڑے بڑے جبال علوم علم کا جو پہاڑ تھے وہ ان کے ہاتھ پہ تربیت پائی. ایسا ایک نہیں نکلا وہاں سے تو ایسے سینکڑوں نکلے ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بھی شخصیت اگر ہم نے نکال دی اس ملک میں محنت کر کے, ایسے قرآن کے عالم کی اور ایسے حدیث کے عالم کی اور ماہر کی اور محقق کی اور ایسی روحانیت والے کی کہ جس کے پاس واقعتاً اللہ کا تعلق ہو, جس کے پاس واقعتاً قرآن اور حدیث کی نورانیت ہو, روحانیت ہو, آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ وہ امریکہ کے نقشے کو بدل دے گا. اس معنی کر کے اس کے اندر ہدایت عام ہو جائے گی, اس معنی کر کے کہ یہاں پر اسلام زندہ ہو جائے گا, اس معنی کر کے یہاں کے برادران ملک کو اسلام سمجھنے میں بھرپور مدد مل جائے گی. وہ ان کی لینگویج میں سمجھائے گا, وہ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس میں سمجھائے گا, ان کی جو نفسیات ہے ان نفسیات کے ذریعے سے وہ سمجھا دے گا. یہ اللہ پاک کا نظام ہے جو اس زمانے کے اندر ہوگا, بشرطے کہ موجودہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے. مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کے تعاون کے لیے بھرپور حصہ لیجیے. جو آپ کی بس میں ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے, ہمت کر کے زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا عزم کیجیے, ارادے کیجیے, پلاننگ کیجیے, منصوبہ بندی کیجیے. اللہ پاک میرے لیے بھی آسان کرے, آپ کے لیے بھی آسان کرے. بس آپ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہمت کر کے اپنے اپنے نام بتاؤ کہ کون ساتھی کتنا جو ہے نا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے. آج کی اس مبارک رات میں ارادے کرو میرے دوست.